السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد امین. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ ریڈیو پر بھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان
اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے چین کا کردار قابل ستائش ہے، وزیر اعظم نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
قبائلی قصبے پاڑا چنار کو محفوظ شہر بنانے کا اعلان. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
کراچی میں 2 دن کی موسلادھار بارشوں کے بعد شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. بارش سے جڑے مختلف حادثات میں 4 بچوں سمیت 11 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. کراچی سے میں ہوں سعود ظفر.
پاکستان میں فوجی اڈا قائم کرنے کی باتیں ماز کیا سرائی ہے. مستقبل میں اس پیش رفت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور پاکستان کی بری فوج کے سربراہ نے پاڑا چنار میں عید سے قبل ہونے والے دھماکوں کے بعد شروع ہونے والے احتجاجی دھرنے کے شرکا کی جانب سے علاقے کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ جنوبی ایشیا سے رپورٹ.
بھارت اور چین کے مابین سرحدی کشیدگی میں اضافہ. چین کے ذریعے سڑک کی تعمیر پر بھارت کا اظہار تشویش. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ سعید صلاح الدین کو امریکہ کی طرف سے عالمی دہشت گرد قرار دینے کے خلاف بھارتی کشمیر میں مظاہرے اور تشدد. سری نگر میں حفاظتی پابندیاں عائد. میں ہوں یوسف جمیل.
اور دوسری اہم خبروں میں، نیٹو اتحادیوں نے افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے پر اتفاق کیا ہے، اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحاد نے جنگ زدہ ملک کے ان کے مشن کی 3/4 ضروریات کو پورا کر دیا ہے. امریکہ کی طرف سے تائیوان کو 1.4 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت پر چین نے ناخوشی کا اظہار کیا ہے. کیمیائی ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال 4 اپریل کو شام کے علاقے خان شیخون میں کیے جانے والے مبینہ کیمیائی حملے میں اعصاب شکن سرین گیس استعمال کی گئی تھی، اور امریکی سفری پابندیوں کے قوانین کا پہلا دور بغیر کسی افراتفری اور الجھن کے جمعے کے روز سے نافذ عمل ہے، جو اس انتظامی حکم نامے کے جاری ہونے کے بعد پہلی مرتبہ دیکھی گئی تھی. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کی بری فوج کے سربراہ نے پاڑا چنار میں عید سے قبل ہونے والے دھماکوں کے بعد شروع ہونے والے احتجاجی دھرنے کے شرکا کی جانب سے علاقے کی سیکیورٹی سے متعلق معاملات فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا ہے. جون کو ہونے والے ان دھماکوں میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے، اور احتجاجی دھرنا گزشتہ 8 دن سے جاری تھا، جس کے شرکا نے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کیے بغیر احتجاج ختم کرنے سے انکار کیا تھا. دھرنے کے شرکا نے جمعرات کو وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے ہلاک شدگان کے لواحقین اور زخمیوں کے لیے مالی امداد کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا تھا. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ نے جمعے کی صبح پاڑا چنار کا دورہ کیا، جہاں معاملے پر بریفنگ لینے کے بعد انہوں نے قبائلی عمائدین سے بھی ملاقات کی. پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے وزارت خارجہ میں ایک اعلی سطحی اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں افغانستان اور ایران سے تعلقات اور متنازعہ کشمیر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے موضوعات زیر غور آئے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے جمعے کو دفتر خارجہ میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں خاص طور پر پڑوسی ممالک سے تعلقات اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر حالیہ کشیدگی سے متعلق امور پر غور کیا گیا. وزیراعظم نواز شریف نے ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات اور تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے عزم کو دہرایا. انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کے لیے چین کے کردار کو بھی سراہا. وزیراعظم نواز شریف نے عوامہ شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر آستانہ میں افغان صدر اشرف غنی سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سرحد آر پار دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے دو طرفہ اور چار ملکی سطح کے طریقہ کار پر اتفاق کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ اختتام ہفتہ چین کے وزیر خارجہ وانگ یی نے کابل میں افغان قیادت سے ملاقاتوں کے بعد اسلام آباد کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران ہونے والی ملاقاتوں کے بعد پاکستان، افغانستان اور چین نے کابل اور اسلام آباد کے درمیان مسائل کے حل کے لیے ایک حکمت عملی وضع کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ الزام تراشی کی بجائے پاکستان اور افغانستان کو بات چیت کے ذریعے مسائل کے حل کی راہ تلاش کرنی چاہیے۔
واقعی میں کوئی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ حقانی نیٹ ورک کی ہو یا شورا ہو، اور یہاں پاکستان میں وہ مقیم ہیں اور پاکستان کی سرزمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے پاکستان کو اقدامات لینے پڑیں گے۔ لیکن اگر یہ حقیقت نہیں ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بھی یہی اس وقت اس کا جو سرکاری موقف ہے وہ بھی اب یہی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ان سے یہ کہیں کہ آپ آئیں، آ کے ہمارے علاقے میں دیکھیں اور آپ بتائیں ہمیں کہ وہ کہاں مقیم ہے، اور اگر وہ وہاں مقیم ہے تو ہم پھر ان کو ہٹا دیں گے، ہمیں تو اس کا علم نہیں ہے۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات تناؤ کا شکار ہیں، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی پڑوسی ممالک اپنے اپنے ہاں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ چینی وزیر خارجہ کے کابل اور افغانستان کے دورے کے بعد پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز بات چیت کے لیے جلد افغانستان جا سکتے ہیں، تاہم سرکاری طور پر اس ممکنہ دورے کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج قبائلی علاقے پارا چنار کا دورہ کیا، جہاں چند روز پہلے دو بم دھماکوں میں ایک مارکیٹ میں عید کی خریداری میں مصروف 70 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی تھی۔ فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ بلا تفریق فرقہ، مذہب اور نسل تمام پاکستانیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ پشاور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے شمیم شاہد نے۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قبائلی علاقے قرب ایجنسی کے صدر مقام پاڑا چنار کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی اور ان کے مطالبات سنے۔ آرمی چیف جمعے کی صبح پاڑا چنار پہنچے، جہاں انہیں گزشتہ ہفتے ہونے والے دو بم دھماکوں اور علاقے میں سیکورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق بریفنگ کے بعد فوج کے سربراہ نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی اور ان سے ان کے مطالبات سنے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے پاڑا چنار میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاڑا چنار کو محفوظ شہر بنانے کے لیے سیف سٹی منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاڑا چنار میں احتجاج کرنے والوں کی سیکورٹی کے حوالے سے جو مطالبات تھے ان پر آرمی چیف نے فوری احکامات جاری کر دیے ہیں۔
ان کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں سے کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ سیکورٹی کے حوالے سے تھی۔ جو سیکورٹی کے حوالے سے تھی ان کا آرمی چیف نے فوراً سردباب کرنے کا حکم دے دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو اضافی دستے فوج کے آگے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ اناؤنس کیا ہے، اس کے اوپر بہتر کارروائی ہوگی اور سیکورٹی کا جو انتظام ہے اس کو بہتر کیا جائے گا۔
فوج کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے ملحق اپنی سرحد پر باڑ لگانے کا کام شروع کر رکھا ہے، جو دو مراحل میں مکمل ہوگا۔
اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پوری افغان سرحد کو فینس کرنے کا عمل شروع کر دیا، اور وہ فینسنگ جو ہے وہ دو مرحلوں میں مکمل ہوگی۔ پہلے مرحلے میں جو زیادہ سینسٹیو علاقے ہیں، جہاں سے کہ دہشت گرد پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ فینس کی جا رہی ہے، اور سیکنڈ فیز میں پوری پاک افغان سرحد کو فینس کیا جائے گا۔
آرمی چیف نے رواں ہفتے کے اوائل میں پاڑا چنار جانے کا اعلان کیا تھا، لیکن موسم کی خرابی کے سبب یہ دورہ مؤخر کر دیا گیا تھا۔ پاڑا چنار کی توری مارکیٹ میں 23 جون کو افطار سے قبل خریداری میں مصروف افراد کو چند منٹوں کے وقفے سے ہونے والے دو بم دھماکوں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ ان بم دھماکوں میں 70 سے زائد افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے، جن میں اکثریت اہل تاشی ہے۔ دہشت گردی کے اس واقعے کے بعد سے پاڑا چنار میں شیعہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کا احتجاج جاری ہے، جبکہ اس قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والوں نے اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر بھی دھرنا دے رکھا ہے. شبیب شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
چین نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے ساحلی علاقے میں چینی بحریہ کے مرکز کے قیام کی باتیں بے بنیاد ہیں. چین کی وزارت دفاع کے ترجمان نے یہ بیان پینٹاگون کی ایک حالیہ رپورٹ پر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ چین اپنے فوجی توسیع کے پروگرام میں ممکنہ طور پر پاکستان میں بحریہ کا مرکز قائم کر سکتا ہے. اسلام آباد سے اس رپورٹ کی تفصیل بتائیں گے محمد جلیل.
چین نے ایک بار پھر پاکستان میں فوجی اڈہ قائم کرنے کے امکان کو رد کرتے ہوئے اسے محض کیاسرائی قرار دیا ہے. واضح رہے کہ رواما قبل ازیں ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی امریکہ کے محکمہ دفاع کی ایک رپورٹ کے حوالے سے اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ مستقبل میں پاکستان ایک ایسا ملک ہو سکتا ہے جہاں چین اپنا فوجی اڈہ قائم کر سکتا ہے. پینٹاگون کی رپورٹ میں اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ افریقی ملک جبوتی میں اپنا فوجی اڈہ قائم کرنے کے بعد بیجنگ مستقبل میں بیرون ملک مزید فوجی اڈے قائم کر سکتا ہے. چین کی وزارت دفاع کے ترجمان وی کیان سے جب معمول کی ایک بریفنگ کے دوران اس بارے میں استفسار کیا گیا کہ کیا بیجنگ پاکستان کے ساحلی شہر گوادر میں کوئی فوجی اڈہ قائم کرے گا، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چین کی طرف سے فوجی اڈہ قائم کرنے کی باتیں محض کیاسرائی ہے، تاہم انہوں نے اپنے رد عمل میں مزید تفصیل بیان نہیں کی. بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ سالوں میں چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کی وجہ سے ہونے والی چینی سرمایہ کاری کے بعد بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان دفاعی تعاون میں بھی مزید اضافہ ہوگا، تاہم ان کے خیال میں مستقبل قریب میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ چین پاکستان میں کوئی فوجی اڈہ قائم کر سکتا ہے. تاہم دفاعی امور کے تجزیہ کار اور پاکستانی فوج کے سابق بریگیڈیئر سعد محمد نے مستقبل بعید میں اس پیش رفت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
لیکن اس کو آپ رد بھی نہیں کر سکتے ہیں. ایک دفعہ ایک بندرگاہ بن جائے اور وہاں پر چین کی کنٹرول میں بھی ہو، چین کی کمپنی ہے ان کے پاس ہے، تو اگر کوئی مستقبل میں اگر چین یہ سمجھتا ہے کہ جو یہاں پر رصد کی اس کی لائنز ہیں ان کو کوئی خطرات ہیں یا کوئی ان کو مشکلات ہیں، تو چین کی جو بحریہ ہے وہ شمالی بحیرہ عرب میں استعمال ہو سکتی ہے، وہاں پر ان کے دستے آ سکتے ہیں. ان دستوں کو کہاں سے لوجسٹکس ملے گی؟ وہ گوادر یا کراچی ہو سکتے ہیں.
تاہم ان کے خیال میں مستقبل قریب میں اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ چین پاکستان میں کوئی فوجی اڈہ قائم کر سکتا ہے.
تو اس طرح کا ایک اڈہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کہیں ہو، لیکن فوری اس کا مجھے کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. نہ کوئی چین ارادہ رکھتا ہے کہ شمالی بحیرہ عرب میں کوئی مستقل وہ اپنی کوئی بحریہ کے دستے رکھے، اور نہ کوئی ان کا کوئی گوادر میں کوئی ایسا منصوبہ نظر آ رہا ہے جس سے وہ فوجی اڈہ کہا جا سکے.
حالیہ سالوں میں بیجنگ اور اسلام آباد کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان میں اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری کے منصوبوں کے بعد مستقبل میں دونوں ملکوں کے فوجی تعلقات میں بھی مزید اضافہ ممکن ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت اور چین کی سرحدی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور بھارتی حکومت نے سرحدی علاقے میں چین کی تعمیراتی سرگرمیوں پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھارتی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیا ہے. نئی دہلی سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سہیل انجم نے.
بھارت نے چینی افواج کے ذریعے سکم کے قریب بھوٹان کے ڈوکلم علاقے میں سڑک کی تعمیر پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے موجودہ صورتحال تبدیل ہو جائے گی، جس سے بھارت کی سلامتی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. وزارت خارجہ کی جانب سے جمعہ کے روز جاری ایک بیان میں یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ 2012 میں ہونے والے باہمی معاہدے میں دونوں ملکوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی کہ چین بھوٹان اور بھارت سے متصل سرحد کا حتمی فیصلہ متعلقہ ملکوں کے مابین صلاح و مشورے سے کیا جائے گا. بھارت کا یہ رد عمل خطے میں بھارتی اور چینی افواج کے مابین تعطل کے بعد آیا ہے، جس پر چین نے سخت موقف اختیار کیا اور صورتحال میں بہتری کے لیے بامانی بات چیت سے قبل سکم علاقے سے بھارتی جوانوں کو واپس بلانے کی شرط رکھی. ادھر بھوٹان نے چین سے اس بات پر زور دیا کہ تعمیراتی سرگرمیوں سے 1988 اور 1998 میں بیجنگ اور تھمپو کے مابین ہونے والے معاہدوں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس نے متنازعہ سرحد پر امن و سلامتی کے قیام کی بھی اپیل کی. چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لو کنگ نے ایک نیوز بریفنگ میں اس بات کو مسترد کر دیا کہ ڈوکلم علاقہ چین اور بھوٹان کے مابین علاقائی تنازعہ کا مرکز بن گیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ علاقہ چین کا غیر متنازعہ حصہ ہے. انہوں نے یہ الزام لگایا کہ بھارتی افواج نے اس علاقے میں غیر قانونی در اندازی کی ہے. उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में सड़क तामीर की जा रही है वो पूरी तरह चीन का हिस्सा है। याद रहे कि डोकलम इलाका चीन के कब्जे में है और भूटान एक अरसे से उस पर अपना दावा करता आया है। दरियासना चीन के इस बयान पर कि भारत को तारीख से सबक सीखना चाहिए, वजीर दिफा अरुण जेटली ने कहा कि 1962 और 2017 में काफी फर्क है। वो एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में बोल रहे थे। चीन ने भारत के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के इस बयान पर कि भारतीय फौज चीन पाकिस्तान और अंदरूनी खतरों से निमटने के लिए ढाई मोर्चे पर तैयार है 1962 की जंग में भारत की शिकस्त की तरफ इशारा किया था। चीनी वजारत दिफा के एक तर्जुमान ने जनरल रावत के बयान को पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना करार दिया। चीनी अफवाज के जरिए भारतीय बंकरों को तबाह करने के बाद जनरल बिपिन रावत ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए जुमा के रोज सिक्किम का दौरा किया। उधर जम्मू में बीजेपी के एक MLC रमेश अरोड़ा चीन के एक मखसूस खाने मोमोज के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। उनका कहना है कि इसके खाने से कैंसर का खतरा है और भारतीय खानों की तहजीब पर इसका गलत असर पड़ सकता है। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مزید کچھ خبریں اور رپورٹیں۔ نیٹو اتحادیوں نے افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے پر اتفاق کیا ہے اور امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ نیٹو اتحاد نے جنگ زدہ ملک کے ان کے مشن کی 3/4 ضروریات کو پورا کر دیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یینس سٹالٹنبرگ نے کہا کہ 15 ملکوں نے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے کہ وہ افغانستان میں نیٹو مشن کے لیے مزید حصہ ڈالیں گے اور دوسرے ملکوں کی جانب سے بھی مزید اعلانات متوقع ہیں۔ سٹالٹنبرگ نے جمعرات کے روز برسلز میں اخباری نمائندوں کو بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد اور تربیت کے لیے ہزارہا فوجیوں کو بھیجنے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے فوجی تعینات کیے جائیں گے۔ بعد میں وزیر دفاع جم میٹس نے کہا کہ 70% ان کی ضروریات پوری کر دی گئی ہیں اور انہیں پوری امید ہے کہ باقی خلا بھی پر ہو جائے گا۔ امریکہ کی طرف سے تائیوان کو 1.4 ارب ڈالر مالیت کے ہتھیاروں کی فروخت پر چین نے ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ بیجنگ نے اس اقدام کو غلط قرار دیتے ہوئے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ اس معاہدے کو منسوخ کرے۔ واشنگٹن میں چینی سفارتخانے کا کہنا ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ غلط اقدام اس اتفاق کے منافی ہے جو دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان فلوریڈا کے تفریحی مقام مارے لاگو میں طے پایا تھا اور جو چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں ایک اہم پیش رفت تھی۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون ہیدر نوورٹ کا کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اس سودے کے بارے میں جمعرات کے روز کانگریس کو مطلع کیا۔ چین خود مختار تائیوان کو اپنا علاقہ تصور کرتا ہے۔ جمعرات کے روز اقوام متحدہ اور یورپی یونین نے کہا ہے کہ تہران جوہری ہتھیاروں کے ایک بین الاقوامی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کر رہا ہے، لیکن امریکی سفیر نکی ہیلی نے اس سے اختلاف کیا۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
نکی ہیلی نے امریکہ کے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ایران اپنی بین الاقوامی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کی بار بار کی لانچنگ، اسلحے کی ثابت شدہ اسمگلنگ، میزائل ٹیکنالوجی کا حصول اور ایرانی فوجی عہدیداروں پر سفری پابندی کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کی۔ سیکیورٹی کونسل ان خلاف ورزیوں کے رد عمل میں کم سے کم سطح کے اقدامات کرنے میں بھی ناکام رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے امریکی سفیر نکی ہیلی کی۔ جب اقوام متحدہ کے پولیٹیکل چیف جیفری فیلٹمن نے جوہری امور سے متعلق ایران کے وعدوں پر اس کے بتدریج عمل درآمد، تعاون اور پیش رفت کے بارے میں رپورٹ دی تو انہوں نے 2016 میں فرانس کی جانب سے بحر ہند میں ایک غیر رجسٹرڈ بحری جہاز سے ہتھیاروں کی ایک رسد پر قبضے کے بارے میں بھی رپورٹ دی۔ ان ہتھیاروں کے معائنے اور فراہم کی گئی معلومات کے تجزیے کے بعد سیکرٹری کو اعتماد ہے کہ پکڑے گئے وہ ہتھیار ایران سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں ایران سے روانہ کیا گیا تھا۔ امریکی سفیر نکی ہیلی نے ان معلومات کے بارے میں کہا کہ سیکرٹریٹ کی رپورٹ ایرانی حکومت کے مزاج کے بارے میں پریشان کن شواہد سے پر تھی۔
سیکرٹری
جنرل کی رپورٹ یہ واضح کرتی ہے کہ ایران سیکیورٹی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور اس لیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیکیورٹی کونسل اس بارے میں کیا اقدام کرے گی۔ ہم ایران کو یہ سمجھانے کے لیے کہ قرارداد 2231 کا کچھ مطلب ہے کیا کریں گے۔ ہمیں سیکیورٹی کونسل کے طور پر 2231 کی شقوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، اور ایران کو یہ دکھانا چاہیے کہ ہم اس کی طرف سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی واضح خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے۔ ان اقدامات کی کوئی وجہ ہے، اس کونسل کو اس پر عمل درآمد کرانا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے امریکی سفیر نکی ہیلی کے۔ کونسل کے بہت سے دوسرے ارکان کے ساتھ ساتھ معاہدے کے فریقوں، یورپی یونین اور جرمنی کے نمائندوں نے بھی کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدوں کی وجہ سے دنیا پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ ہے، اور انہوں نے تمام فریقوں پر اس کی پاسداری پر زور دیا۔ اپنی صدارتی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جوہری معاہدہ کبھی بھی طے پانے والا بدترین معاہدہ تھا، اور وہ اسے ختم کر دیں گے۔ اپریل میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا تھا کہ امریکہ ایران کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت کی وجہ سے اس معاہدے سے الگ ہونے پر غور کر رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی سفری پابندیوں کے قوانین کا پہلا دور بغیر کسی افراتفری اور اس الجھن کے جمعے کے روز نافذ العمل ہے جو اس انتظامی حکم نامے کے جاری ہونے کے بعد پہلی مرتبہ دیکھی گئی تھی۔ اس حکم نامے کو پہلے زیریں عدالتوں نے معطل کر دیا تھا، مگر چند روز پہلے سپریم کورٹ نے اسے جزوی طور پر بحال کیا ہے۔ جمعرات کی صبح سینئر انتظامی عہدیداروں نے کونسلرز حکام کے لیے ہدایات جاری کیں کہ 6 مسلمان اکثریت والے ملکوں ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن سے آنے والے لوگوں کی درخواستوں پر کس طرح کارروائی کی جائے۔ اب صرف ایسے درخواست دہندگان ملک میں داخلے کے اہل ہوں گے جن کے امریکہ میں موجود اہل خانہ یا کاروبار کے ساتھ قریبی تعلق ہوگا۔ قریبی اہل خانے میں والدین، شوہر، بیوی، بچہ، بالغ بیٹا یا بیٹی، داماد، بہو یا وہ بچہ جو پہلے ہی امریکہ میں موجود ہے شامل ہوں گے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے جمعرات کے روز ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے دو اہم وعدوں کو پورا کرنے کے لیے پہلے اقدامات کیے، اور یہ وعدے ان غیر قانونی تارکین وطن کے لیے جرمانوں کو مضبوط بنانے جو ایک بار یہاں سے نکالے جانے کے بعد امریکہ واپس آ گئے ہوں، اور ان شہریوں کے لیے فنڈز میں کٹوتیوں سے متعلق تھے جن کو سینکچوری سٹیز کہا جاتا ہے، اور جو امیگریشن ایجنٹوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی کیتھرین جپسن نے جائزہ لیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے انتخابی مہم کے وعدوں پر ووٹنگ کا متاثرہ خاندانوں یا پورے ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کیا مطلب ہے۔ تفصیلات کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
امیدوار ٹرمپ نے کہا تھا کہ سیرا روٹ کمزور امیگریشن قوانین کے سبب ہلاک ہوئیں۔ فیس بک پر صدر کا کہنا تھا، کھلی سردوں کی قربان گاہ پر ایک اور بچے کی قربانی۔ روٹ تازہ تازہ کالج سے گریجویشن کر کے نکلی تھیں جب مبینہ طور پر ایک غیر قانونی تارک وطن نے، جو شراب کے نشے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، انہیں کچل کر ہلاک کر ڈالا تھا۔ سیرا کی والدہ مشیل روٹ کا کہنا تھا، میں اسے ہرگز بھی لڑائی کے بغیر نہیں جانے دوں گی، وہ اس بات کی مستحق تھی کہ اس کے لیے لڑا جائے۔ ہرچند اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ غیر قانونی تارک وطن نے مزید جرائم کا ارتکاب بھی کیا ہے، لیکن روٹ اور دوسرے خاندان سخت تعزیرات میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ مشیل روٹ کہتی ہیں،
We'd love to not have one more illegal alien commit a crime, but it's unrealistic.
ہم چاہیں گے کہ ایک اور غیر قانونی طور پر یہاں آنے والا ایک اور جرم کا ارتکاب نہ کرے، لیکن یہ غیر حقیقت پسند آنا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ ایک اور نشے میں دھت ڈرائیور کسی کو ہلاک کرے، لیکن یہ بھی غیر حقیقت پسند آنا ہے۔ چنانچہ ہمیں اقدامات کرنے ہوں گے، ایک ایسے بل کو جس میں ایسے افراد کو جو نکالے جانے کے بعد دوبارہ نقل وطن کر کے امریکہ واپس آئے ہوں سزا دینا تجویز کیا گیا ہو، اور ایسے دوسرے بل کو جس میں سینچری سٹیز کو سزا دی گئی ہو، صدر ٹرمپ کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، جنہوں نے متاثرہ خاندانوں کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا اور اپنے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر کو کیپیٹل ہل بھیجا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی کا کہنا تھا،
فیملیز اینڈ وکٹمز افیکٹڈ بائی الیگل امیگرنٹ کرائم sanctuary cities are anything but safe.
غیر قانونی نقل وطن کرنے والوں کے جرم سے خاندان اور متاثرین سینچری سٹیز میں محفوظ نہیں ہیں۔ ایوان میں ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ غیر قانونی نقل وطن کرنے والے ان سینچری سٹیز کے تحفظ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نیو یارک سے رکن کانگریس آڈیانو اسپیلے کا کہنا تھا،
It is a safety net for people that are part of our family. They take care of our children, they wash our dishes, they take care of our elderly, they pick our crops.
یہ لوگوں کے تحفظ کے لیے ہیں، یہ ہمارے خاندانوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہماری فصلیں چنتے ہیں، ہمارے والدین کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یہ ایک امریکہ مخالف بل ہے، تاہم ایوان کے ریپبلکن ارکان کا کہنا ہے کہ ان کے ووٹ امن و امان کی حمایت میں ہیں، جو صدر کے انتخابی وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے۔ عمر عباس جعفری، اردو، وی او اے، واشنگٹن۔
کیمیائی ہتھیاروں کی نگرانی کرنے والے بین الاقوامی ادارے نے تصدیق کی ہے کہ رواں سال 4 اپریل کو شام کے علاقے خان شیخون میں کیے جانے والے مبینہ کیمیائی حملے میں اعصاب شکن سرین گیس استعمال کی گئی تھی۔ شام کے صوبے ادلب کے قصبے خان شیخون میں کیے جانے والے اس حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 90 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اس ہفتے کے امریکی اخبارات کی 6 سرخیوں اور تراشوں کے ساتھ کوکب فرشوری۔
امریکی سپریم کورٹ کی جانب سے صدر ٹرمپ کے 6 مسلم اکثریتی ممالک پر سفری پابندیوں کے حکم نامے کی جزوی بحالی کی خبر امریکی اخبارات اور جرائد میں نمایاں طور پر شائع کی گئی۔ ویکلی اسٹینڈرڈ نے اپنی خبر میں لکھا کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے سفری پابندیوں کے ترمیم شدہ حکم نامے کی پہلی قانونی فتح ہے، جس کے تحت اکتوبر کے مہینے میں اس کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ صدر ٹرمپ کے حکم نامے کے تحت ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے شہریوں پر 90 دن کے لیے امریکہ آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، جس کے بعد 2 ماتحت عدالتوں نے اس حکم نامے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کے اطلاق پر پابندی عائد کر دی تھی۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی خبر میں لکھا کہ اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان ممالک کے وہ مسافر جو امریکہ میں موجود کسی فرد یا یہاں کے کسی ادارے سے قریبی اور قابل بھروسہ تعلق ثابت نہ کر سکیں، انہیں امریکہ آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ خبر کے مطابق صدر ٹرمپ کے حکم نامے کا اطلاق ان افراد پر ہوتا ہے جن کے پاس اس وقت امریکی ویزا نہیں ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق فیصلے سے ان 6 ممالک سے تعلق رکھنے والے پناہ گزین بھی متاثر ہوں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ وہ 3 بڑے امریکی شہروں واشنگٹن، نیو یارک اور لاس اینجلس کے ایئرپورٹس پر اپنے مبصرین بھیجے گی تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ ان سفری پابندیوں پر عمل درآمد کس طرح کروایا جا رہا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق موجودہ سفری پابندیاں اس حکم نامے کے مقابلے میں کافی کم ہیں جس پر صدر ٹرمپ نے اس سال 6 مارچ کو دستخط کیے تھے۔ مارچ میں جاری کیے جانے والے اس حکم نامے کے تحت 6 مسلم اکثریتی ممالک سے تقریباً ہر طرح کے سفر پر پابندی عائد کی گئی تھی، جبکہ موجودہ صورتحال میں پابندیوں کا اطلاق ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو امریکی کمپنیوں میں ملازمت کے لیے آ رہے ہوں یا امریکی تعلیمی اداروں میں پڑھنے یا لیکچر دینے کی غرض سے آ رہے ہوں۔ بھارتی وزیر اعظم کے دورہ امریکہ اور صدر ٹرمپ سے ہونے والی ملاقات کے بارے میں سی این این نے اپنی ویب سائٹ پر لکھا کہ دونوں رہنماؤں نے دفاع سمیت امریکہ اور بھارت کے درمیان قریبی تعاون کا ذکر کیا۔ صدر ٹرمپ نے بھارت کے ساتھ حفاظتی امور میں شراکت داری کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور بھارت دونوں کو ہی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور دونوں کا عزم ہے کہ دہشت گرد گروہوں اور ان کے انتہا پسندانہ نظریات کا خاتمہ کریں گے۔ بھارتی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت نے افغانستان میں امریکہ کی بہت مدد کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ اور بھارت کے مفادات مشترکہ ہیں اور دونوں ممالک کی ترقی اور خوشحالی ایک دوسرے کے لیے سود مند ہے۔ کوکب فرشوری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ شدید بارشوں نے کراچی میں تباہی مچا دی ہے اور بارش سے منسلک واقعات میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ شاہراہیں اور گلی کوچے ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، کئی عمارتوں کی چھتیں ڈھہ گئی ہیں اور بہت سے علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ کراچی میں مانسون کی بارشوں کے بعد کی صورتحال کی مزید تفصیلات سعود ظفر کی اس رپورٹ میں۔
کراچی میں بدھ کو عید الفطر کے تیسرے روز شروع ہونے والی موسلادھار بارش کے بعد شہر کے کئی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسائل کا نہ تھمنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈیفینس کلفٹن، شارۂ فیصل، آئی آئی چندری گڑھ روڈ، شارۂ پاکستان، وزیر اعلی ہاؤس، گورنر ہاؤس جانے والی سڑکیں اور ایم اے جناح روڈ سمیت شہر کی اہم سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد رات گئے خراب ہونے والی گاڑیاں اب بھی سڑکوں پر موجود ہیں، جبکہ کراچی کے علاقوں واٹر پمپ، عائشہ منزل، کے ڈی اے چورنگی اور دیگر اہم چوراہے کئی کئی فٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بے تحاشا پانی جمع ہونے سے شہریوں نے گزشتہ رات بدترین ٹریفک جام کا عذاب جھیلا اور جا بجا اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلوں کے لیے امداد کے منتظر نظر آئے۔ واٹر پمپ چورنگی کے اطراف کے علاقوں اور گجر نالے سے متصل کے بی آر سوسائٹی، سرجانی ٹاؤن، پی ای سی ایچ ایس، کلفٹن اور ڈیفینس میں بارش کا ریلا مساجد اور گھروں میں داخل ہو گیا، جس کے باعث مکینوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی میں دو دن کی بارش کے دوران شہر کو بجلی فراہم کرنے والے ادارے کے الیکٹرک کے 400 سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے اور شہر کے کئی علاقے بجلی سے محروم ہو گئے، جبکہ تیز بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کے تار ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ شہر کراچی میں دو دن کی بارش کے دوران کرنٹ لگنے، ڈوبنے اور چھت گرنے کے واقعات میں 4 بچوں سمیت 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ سندھ سیکرٹریٹ کی عمارت میں پانی داخل ہونے کے سبب آج ہونے والا سندھ کابینہ کا اجلاس بھی وزیر اعلی ہاؤس منتقل کر دیا گیا۔ میئر کراچی ان دنوں ایک کانفرنس میں شرکت کی غرض سے روس کے دورے پر ہیں اور ان کی جگہ ڈپٹی میئر ارشد وہرہ شہر کے بلدیاتی مسائل کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بارشوں کی پیشگی اطلاع پر حکومت سندھ کی جانب سے رین ایمرجنسی تو نافذ کر دی گئی تھی، تاہم شہر میں جا بجا ہونے والے ترقیاتی کام اور ناقص بلدیاتی نظام کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی کے رہائشیوں نے شکایت کی کہ صوبائی حکومت کی جانب سے رین ایمرجنسی نافذ کرنے کے باوجود شہر کے کئی علاقوں میں بلدیاتی عملہ نظر نہیں آیا۔
نام نہاد رین ایمرجنسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ضلع انتظامیہ ہے وہ ناپید ہے، جس طرح صورتحال آپ نے دیکھی یہاں پر علاقہ مکینوں کی، اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں جو ہے وہ یہی صورتحال ہے۔
یہ تھے تاثرات کراچی کے ایک عام شہری کے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش گلشن حدید میں 54 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی، نارتھ کراچی میں 48، لانڈھی 47، صدر 34، ناظم آباد 34، ایئرپورٹ کے علاقے میں 29، فیصل بیس پر 25، ماڈل کالونی پر 23 اور مسرور بیس پر 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، تاہم اگلے 48 گھنٹوں میں مانسون کا سسٹم کمزور پڑ جائے گا اور آنے والے ہفتے میں بارشوں کا امکان نہیں ہے۔ سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان میں مانسون کی بارشوں کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس بارے میں پروگرام جہاں رنگ میں ماہرین سے میزبان نفیسہ ہود بھائی نے گفتگو کی، آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے چیف میٹ آفیسر محمد ریاض جو پنجاب میں ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہے۔ ریاض صاحب، یہ بتائیں کہ اس سال آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ سب سے تیز بارشیں کون سے صوبوں میں آئیں گی اور کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں سیلاب کا خدشہ ہے؟
پہلے تو کشمیر ایریا ہے جو کراس ہمارا ہمسایہ کنٹری ہے، ان میں ایکسپیکٹڈ ہے، اور ساتھ پھر نارتھ ایسٹرن پنجاب، راولپنڈی، گجراوالہ اور لاہور ڈویژن کے جو ایریاز ہیں، یہ وہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ تیز بارش ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ڈی جی خان کا جو کوہ سلیمان رینج ہے، وہاں پہ بھی اس قسم کی ایکٹیویٹی پاسبلٹی ہے، وہاں ٹورنشل رین کی چانسز جو ہیل ٹورنٹس ہے۔ ساتھ سوات کا جو ایریا ہے، کے پی کا، مالاکنڈ ڈویژن کا، سوات جو ریورز ہے، ساتھ جو ساؤتھ ایسٹ سندھ کا جو ایریا جس میں ٹھٹا بدین، تو یہ وہ ایسا ایریاز ہے جہاں پہ ایک خاص ویدر سسٹم ہوتا ہے مانسون ڈپریشن کا یا مانسون لو پریشر ایریا جو بے بنگال سے ہوتے ہوئے کراس انڈیا کو کر کے اور پاکستان ٹیریٹری میں داخل ہو جاتا ہے, خاص کر ساؤتھ ایسٹ سندھ میں.
بلال فیضی کی طرف آتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا میں ریسکیو آپریشن کے سربراہ ہیں. آپ خیبر پختونخوا کی صورتحال کے بارے میں بتائیے کہ وہاں خاص طور پہ کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں, لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟
سواد, مالاکنڈ, چترال, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ عموماً اس سے پہلے بھی جو ہے وہ سیلاب آ چکے ہیں اور فلیش فلڈز بھی آ چکے ہیں. اس کے لیے باقاعدہ ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر اسد علی خان, جو ایمرجنسی ریسکیو سروس کے سربراہ بھی ہے, انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کی, اس کے بعد پہ ٹیمز بھجوائی ہوئی ہیں اور خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا ہو تو اس کے لیے تیار ہے. لیکن اس وقت ہم لوگ جو اسٹریٹجی ہم لوگوں نے اپنائی ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی یہ علاقے ہیں ان میں ہم لوگ باقاعدہ اویئرنیس کمپین شروع کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں وہ کمپینز جاری بھی ہیں, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بھی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس میں جو انسانی جانیں ہیں ان کی ضیاع کو روکا جا سکے. سب سے بڑی بات, جیسا کہ آپ کو پتا ہے آج بھی چترال میں ایک جگہ پہ فلڈ آیا, تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری اویئرنیس کی مین تھیم تھا وہ یہی تھا کہ اکثر اس سیلاب میں جو ہے وہ لکڑی اور دیگر جو ہے وہ قیمتی اشیاء بہتی ہیں. تو پچھلے سال جو ہم لوگوں نے آبزرو کیا تھا اس میں یہی تھا کہ مختلف لوگ ان قیمتی سامانوں کے پیچھے پانی میں اتر جاتے تھے, جس کے لیے باقاعدہ اس مرتبہ ہم لوگوں نے یہ مسجدوں میں بھی اعلان کیے. جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے ہماری, ضلعی انتظامیہ ہے وہاں کی, ان کے ساتھ بھی ہم لوگ آن بورڈ رہے, تو عوام کو یہی کہا گیا کہ کوئی بھی اس قسم کی حرکت نہیں کرے گا. اور اس کے حوالے سے میرے خیال سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بہت جلد جو ہے وہ دفعہ 144 بھی نافذ کر دے گی.
بہت شکریہ.
بھارتی حکومت نے نئی دہلی کے زیر اہتمام کشمیر میں مظاہروں کو روکنے کے لیے سیکیورٹی مزید سخت کر دی ہے. مظاہروں کی اپیل علیحدگی پسند کشمیری رہنماؤں نے امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کشمیری عسکریت پسند گروپ حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیے جانے کے خلاف کی تھی. سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
حفاظت دستوں نے جمعے کو نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر کے حساس علاقوں میں کرفیو یا کرفیو جیسی پابندیاں عائد کی. پرانے شہر میں واقع جامع مسجد کے مرکزی دروازے پر علل سوا تالا لگا دیا گیا اور پھر بڑی تعداد میں مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر مسلمانوں کو تاریخی عبادت گاہ کی طرف جانے اور وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے سے روکا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ایسا حفظ ماتقدم کے طور پر کیا گیا کیونکہ ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں خدشہ تھا کہ مسجد میں عبادت کے لیے جمع ہونے کی آڑ میں, ان کے اپنے الفاظ میں, شر پسند عناصر گڑبڑ پھیلا سکتے ہیں. اس سے پہلے کشمیر کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر واعظ عمر فاروق کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا تھا. وہ جمعے کے روز جامع مسجد میں واعظ و تبلیغ کرتے ہیں اور ایک دیرینہ روایت کی تقلید میں نماز سے پہلے سیاسی اور سماجی امور پر تقریر بھی کرتے ہیں. عہدیداروں نے سرینگر اور مسلم افریدی وادی کشمیر کے بعد دوسرے حصوں میں حفاظتی پابندیاں عائد کرنے اور معمول سے زیادہ سیکیورٹی انتظامات کا فیصلہ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کی طرف سے جاری کی گئی ایک اپیل کے بعد کیا. اپیل میں لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ نماز جمعہ کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے کشمیری عسکری تنظیم حزب المجاہدین کے سربراہ سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دینے کے خلاف احتجاج کریں. محکمہ خارجہ نے پیر کو سید صلاح الدین کو, جن کا اصلی نام محمد یوسف شاہ ہے اور جن کا تعلق سرینگر کے مضافات میں واقع گاؤں سوئی بک سے ہے, دہشت گرد قرار دے کر عالمی دہشت گردی کی خصوصی فہرست میں شامل کر لیا تھا. نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم عسکری تنظیموں اور احتساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں نے امریکی فیصلے کی شدید نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کو, جو ان کے بقول کشمیر کے ایک وسیع علاقے پر زبردستی قابض ہے, خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. حکمران اتحاد میں شامل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, پی ڈی پی اور دوسری مقامی بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے محکمہ خارجہ کے فیصلے پر واضح وجوہات کی بنا پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے. تاہم پی ڈی پی کی حلیف جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی نے, جس کی نئی دہلی میں بھی حکومت ہے, سید صلاح الدین کو دہشت گرد قرار دینے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اسے کشمیر کے باغی نوجوانوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور وہ اسے نوشتہ دیوار سمجھ کر تشدد کا راستہ ترک کر دیں. بھارتی حکومت نے بھی امریکی فیصلے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ صلاح الدین ایک دہشت گرد ہے اور اسے ایسا ہی کہا گیا ہے. جمعے کو وادی کشمیر کے کئی حصوں میں امریکی فیصلے کے خلاف مظاہرے کیے گئے. حفاظت دستوں نے مظاہرین پر اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈے چلائے.
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان کے مایہ ناز مصور اور خطاط سید صادقین کی 87ویں برسی کے موقع پر گوگل نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ لاہور سے اس بارے میں بتا رہی ہیں سمیرہ لطیف۔
پاکستان کے معروف مصور خطاط سید صادقین احمد 30 جون 1930 کو بھارت کے ایک شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق ایک خطاط خاندان سے تھا۔ صادقین نے اپنے فن میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کچھ عرصہ پیرس میں بھی گزارا، اور آپ کو جنوبی ایشیا کا ایک آئیکن مصور بھی کہا جاتا ہے۔ نیشنل کالج آف آرٹس کے سینئر پروفیسر قدوس مرزا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ صادقین نے اپنے زمانے کی روایات سے ہٹ کے پینٹ کرنے کا انتخاب کیا۔
مجھے لگتا ہے کہ جیسے صادقین پاکستان میں ریزن اس کی یہ ہے کہ انہوں نے، صادقین نے لوگوں کے جو سینسبلٹی تھی اس کو ریچ کیا۔ وہ اپنے کنٹمپری آرٹسٹ کی طرح کسی ایک خاص ایلیٹ سرکل میں نہیں رہے، یہ خاص طرح کے ایکسکلوسیو آرٹ کو نہیں پروڈیوس کیا۔ ہی میڈ تھنگز وچ وار لائک ایکسیسیبل ٹو پیپل، چاہے وہ ایک فیکٹری ورکر ہے، ایک مزدور ہے، یا ایک مل اونر ہے، یا ایک بیوروکریٹ ہے، یہ کسان ہیں، سارے اس لینگویج کو اون کرتے ہیں۔
صادقین کو ان کی فنی خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ امتیاز، تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز جیسے بڑے قومی اعزازوں سے بھی نوازا گیا۔ صادقین کی فنی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سمیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امریکی حمایت یافتہ شامی ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے مضبوط گڑھ رقہ کو مکمل طور پر گھیر لیا ہے، اور یہ کہ انتہا پسندوں کے فرار کے تمام راستے مسدود کر دیے ہیں۔ صلت اس کا ہو کہ ایک رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
کرد اور عربوں کی مشترکہ فورسز رقہ کی جانب بڑھتے ہوئے فراری سرنگوں تک پہنچ گئی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ شہر کے ارد گرد کا تمام علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے اور عسکریت پسندوں کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ وائی پی جی کے کمانڈر یونٹ ابو خلیل الرقاوی نے عربی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہم اس وقت رقہ کے مغربی کنارے پر ہیں اور حالات سازگار ہیں اور ہر چیز ہمارے کنٹرول میں ہے، اور ہمارے جنگجوؤں کا حوصلہ بلند ہے، اور ہمارے کمانڈرز پیش رفت کر رہے ہیں، اور اب بیشتر علاقہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یہ الفاظ تھے وائی پی جی کے کمانڈر یونٹ ابو خلیل الرقاوی کے۔ جمعرات کے روز امریکہ نے کہا تھا کہ ایک بار جب رقہ آزاد ہو جائے تو اہم بات یہ ہوگی کہ مقامی عہدیدار آزادی کے بعد کی سیکیورٹی اور انتظام حکومت سنبھال لیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نوٹ نے کہا،
This campaign is, trending in a positive direction.
یہ مہم ایک مثبت سمت جا رہی ہے، ہم اس سے خوش ہیں، لیکن یہ یقینی طور پر ختم ہو جائے گی اور حالات کی درستگی کی شروعات کے لیے بہت سا کام کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نوٹ کے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ صدر بشار الاسد کی حکومت رقہ کا کنٹرول لینے کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان کہتی ہیں، ہم یقینی طور پر اس کی توقع نہیں کریں گے، اور یہ ایک بہت زیادہ بحث طلب موضوع ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ ان علاقوں کو مستحکم کر سکے اور آخر کار شام کے لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس لا سکے، خاص شام میں ہو یا عراق کے شہر موصل میں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنی کمیونٹیز میں واپس لانے کے قابل ہو سکیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیتھر نارٹ کے۔ داعش سے نبردازمہ امریکی قیادت کی فورسز کے ایک ترجمان کرنل ریان نے کہا ہے کہ رقہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد وہ فورسز دوسرے علاقوں میں داعش سے لڑائی جاری رکھیں گی، اور شام کی حکومت کی فورسز کی موجودگی اسے پیچیدہ کرتی ہے۔ اگر ہمیں وادی فرات کے مرکز کی جانب جانا پڑے تو وہاں حکومت موجود ہے، تو پھر یا تو ہمیں کوئی مختلف راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا تصادم سے بچنے کے لیے روس کے ساتھ مل کر کوئی متبادل تلاش کرنا ہوگا۔ یہ الفاظ تھے کرنل ریان کے۔ ایک اور مسئلہ ترکی ہے۔ انقرہ عسکریت پسندوں سے لڑنے والی کرد ملیشیاؤں کے لیے امریکی حمایت کا اس اندیشے کے تحت سخت مخالف ہے کہ وہ ترکی میں ایک آزاد کردستان کی تشکیل کے لیے کردوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گی۔ امریکہ شام کے ساتھ ترک سرحد پر کچھ فورسز متعین کر چکا ہے تاکہ کرد مورچوں پر ترک فضائی حملوں کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس ہفتے امریکہ میں سفارتی کوششوں کے باوجود عرب ملکوں کی جانب سے قطر کا بائیکاٹ جاری ہے، اور اس میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس بارے میں سنڈی سینڈ کی ایک رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
عرب ملکوں کے چوٹی کے وزراء اس ہفتے امریکی دفتر خارجہ میں علیحدہ علیحدہ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن سے ملے تاکہ خلیج فارس کے بحران کا کوئی حل تلاش کیا جا سکے۔ 5 جون کو سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر اور چند دیگر مسلمان ملکوں نے قطر کے ساتھ اپنے سفارتی، بری، بحری اور فضائی تعلقات منقطع کر دیے تھے۔ سعودی عرب نے قطر کو 13 مطالبات کی اپنی فہرست پیش کی ہے۔ جمعرات کے روز واشنگٹن میں قطر کے وزیر خارجہ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے ان مطالبات کا جواب دیا۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا،
The response of Qatar has been purposely measured yet unequivocal. We are willing
قطر کا جواب عمدن نپاتلا لیکن بالکل واضح ہے۔ ہم اپنے ہمساؤں سے ہر طرح کی مگر جائز شکایات پر بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہم اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے خود تسلیم کیا ہے کہ بائیکاٹ کرنے والے ممالک کے مطالبات کو پورا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ریکس ٹیلرسن قطر میں امریکی مفادات سے بخوبی واقف ہیں۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ایلن کائز ویٹر کا کہنا تھا،
فار ایگزامپل یو ایس انٹرسٹ انکلوڈ دی فیکٹ دیٹ وی ہیو دی ہیڈ کوارٹرز آف آور ملٹری کمانڈ فار دس ایریا۔
مثال کے طور پر امریکی مفادات میں یہ حقیقت شامل ہے کہ قطر میں ہمارا سینٹرل کمانڈ کا فوجی ہیڈ کوارٹر موجود ہے، وہاں 11,000 فوجی موجود ہیں، یہ اس علاقے میں ہماری سب سے بڑی تنصیب ہے اور قطریوں نے ہمیں تقریباً یہ مفت دیا ہوا ہے۔ امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ ہر طرح کی مدد کرنے کو تیار ہے، تاہم اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان حیدر نوارٹ کا کہنا تھا،
Everybody gets it that this needs to be resolved. When it will be resolved,
اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، سب کو اس کی سمجھ ہے۔ یہ کب حل ہوگا اس وقت یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ قطر تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے، تاہم اسے اپنی 27 لاکھ افراد پر مشتمل آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے درآمدات پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ ترکی اور ایران ان درآمدات کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دنیا کی ایک امیر ترین ریاست کو انسانی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی دفتر خارجہ نے انسانی اسمگلنگ پر اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے، جس میں 23 ممالک کو عالمی سطح پر انسانی اسمگلنگ کا بدترین مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ ان ممالک میں چین بھی شامل ہے، جس کا درجہ کم کر کے اسے شمالی کوریا اور شام کے برابر لا کھڑا کیا گیا ہے۔ اس بارے میں نائک چنگ کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انسانی اسمگلنگ جدید دور کی غلامی ہے، یہ جرم پر مبنی اربوں ڈالر کی صنعت میں تبدیل ہو چکی ہے، جس میں ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں 2 کروڑ افراد کو آزادی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ٹریفکنگ ان پرسنز نامی اس سال کی رپورٹ میں ایک اہم بات دفتر خارجہ کی طرف سے چین کی ساکھ کو کم کر کے شمالی کوریا اور شام جیسے ممالک کے برابر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا تھا،
چائنا واز ڈاؤن گریڈڈ ٹو ٹیئر 3 سٹیٹس ان دس ایئرز رپورٹ ان پارٹ بیکاز اٹ ہیز ناٹ ٹیکن سیریس سٹیپس۔
اس سال کی رپورٹ میں چین کے درجے کو کم کر کے تیسری سطح پر لایا گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس نے انسانی اسمگلنگ میں اپنی شمولیت کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے، جن میں چین میں جبری مشقت کرنے والے جنوبی کوریا کے باشندے شامل ہیں۔ چین کا درجہ گھٹانے کے عزم کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے چین کے انسانی حقوق کے ریکارڈ پر پہلی ٹھوس سرزنش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ چین نے اس اقدام کی مذمت کی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ دفتر خارجہ کی اس رپورٹ کا مقصد بہتری لانا ہے۔ منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں عالمی سطح پر جدید غلامی کے خلاف جنگ میں 8 مرد اور خواتین کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ منگل ہی کے روز امریکی عہدیداروں نے، جن میں صدر ٹرمپ کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ بھی شامل ہیں، دوسرے ملکوں کے حکام پر زور دیا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ سے اپنی آنکھیں بند نہ کریں۔ صدر ٹرمپ کی مشیر ایوانکا ٹرمپ کا کہنا تھا،
This year's report emphasizes the responsibility all governments have to prosecute human traffickers.
اس سال کی رپورٹ میں تمام حکومتوں پر زور دیا گیا ہے کہ انہیں انسانی اسمگلروں کے خلاف قانونی کارروائی کی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ اس میں ریاستوں سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دیگر ممالک کی انسانی اسمگلنگ کے خلاف جنگ سے سیکھتے ہوئے اپنے عزم کو تازہ کریں اور ان کی مؤثر حکمت عملیاں اور گر اپنائیں۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث ممالک کو امریکہ کے ساتھ ثقافتی تبادلوں پر پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
دنیا بھر میں کروڑوں لوگ جنگ، خشک سالی اور طوفانوں اور زلزلوں جیسی قدرتی آفات کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ تاہم ایک نئے مطالعے میں انتباہ کیا گیا ہے کہ سن 2100 تک موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے 2 ارب کے قریب لوگ نقل مکانی کر سکتے ہیں یا پناہ گزین بن سکتے ہیں۔ جنوبی افریقہ نے برڈ فلو کے خطرے کے پیش نظر 260,000 سے زیادہ مرغیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ جنوبی افریقہ کے وزارت زراعت سین زن کوانا نے جمعرات کو ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ یہ کاروائی برڈ فلو کے وائرس H5N8 کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ نے کہا ہے کہ مرغیوں کے 2 فارموں میں اس وائرس کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ زمبابوے، نمیبیا اور بوٹسوانا نے برڈ فلو کی وبا پھیلنے کے بعد جنوبی افریقہ سے مرغیوں کی درآمد روک دی ہے۔ برڈ فلو کا وائرس عموماً مرغیوں اور پرندوں پر حملہ کرتا ہے، لیکن اس کی 2 اقسام H5N1 اور H7N9 ایسی ہیں جو پرندوں سے بھی انسانوں کو لگ سکتی ہیں۔ ماضی میں یہ وبا ایشیا، افریقہ، مشرق وسطی اور یورپ کے کئی علاقوں کو اپنا نشانہ بنا چکی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین کرام، عید الفطر گزر گئی۔ پاکستان اور کچھ دوسرے ملکوں میں سوموار کے روز یہ عید منائی گئی، جبکہ یہاں امریکہ میں، یورپ میں اور سعودی عرب اور دوسرے مشرق وسطی کے ملکوں میں اتوار کے روز عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ اس دن چونکہ اتوار تھا، چھٹی تھی، اس لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے سینکڑوں مساجد میں یہ نمازیں دوگانہ ادا کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ہم نے بھی اس سال یہ نماز یہاں میری لینڈ میں قائم ایک ٹرکش سینٹر دیانت میں ادا کی۔ انتہائی خوبصورت اور جدید اسلامک سینٹر ہے جو ہمارے گھر سے تقریباً 45 میل دور ہے۔ تو اس دفعہ ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم وہاں پر عید کی نماز ادا کریں گے۔ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے ایک افطاری اسی سینٹر میں ادا کی تھی اور ہمیں یہ بہت ہی اچھا لگا تھا۔ بہت ہی متاثر کن عمارت ہے یہ، اور یہ یہاں کی ریاست میری لینڈ کے ایک شہر لینہم میں قائم ہے۔ اس سینٹر میں جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں، رمضان کے افطار و ڈنر ہوتے ہیں اور دوسری سماجی، ثقافتی اور مذہبی تقریبات بھی منعقد ہوتی ہیں۔ یہ 15 ایکڑ پر پھیلا ہوا 5 عمارتوں پر مشتمل کمپلیکس ہے، جس کی زیر زمین پارکنگ کی سہولت بھی ہے۔ یہ عمارت 16ویں صدی کے کلاسیکی عثمانیہ فن تعمیر کی طرز پر بنائی گئی ہے، جس میں ایک عمارت ثقافتی سینٹر کی ہے، مہمان خانہ بھی ہے، ایک فیلوشپ ہال ہے، ریستوران اور دکانیں ہیں۔ اس کے علاوہ تفریح کے لیے ترک حمام، انڈور سوئمنگ پول اور کھیلوں کا مرکز بھی ہے۔ اس کی تعمیر 5 سال میں مکمل ہوئی۔ 20,000 اسکوائر فٹ پر مسجد ہے اور ثقافتی مرکز ہے۔ اور اس کی تعمیر میں ترکی کے 150 فنکاروں نے حصہ لیا۔ اس کے ٹائلز، کھڑکیاں اور پٹڑیاں ماربل کی ترکی سے منگوائی گئی۔ اس پر $110 ملین کی لاگت آئی ہے اور یہ تمام اخراجات ترک حکومت نے برداشت کی۔ اس کا افتتاح ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن کے ہمراہ کیا، اور ترک صدر نے اس موقع پر تلاوت کلام پاک بھی فرمائی۔ یہ مسجد ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ اس جدید اسلامی مرکز میں جا کر روح کو بڑی تقویت ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی پوری طرح سے جلوہ گر ہوتی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
انسانی حقوق کا دفاع کرنے والوں اور سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنوں کی چینی حکومت کی جانب سے پکڑ دھکڑ جاری ہے۔ انسانی حقوق کے وکیل جیونگ تیان یونگ کے اہل خاندان کو مطلع کیا گیا کہ ان کے خلاف سرکاری طور پر ریاست کی طاقت کے خلاف کام کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مسٹر جیانگ کو، جنہوں نے انسانی حقوق کے دوسرے وکرا اور مذہبی اور نسلی اقلیتوں کے ارکان کا دفاع کیا تھا، گزشتہ نومبر میں سیکیورٹی ایجنٹوں نے گرفتار کر لیا تھا اور انہیں 6 مہینے تک قید تنہائی میں رکھا گیا۔ غربت اور انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے فلپ ایلسٹن نے ایک حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جیانگ اور دوسرے سرگرم کارکنوں کو، جن سے انہوں نے گزشتہ سال چین کے دورے میں بات کی تھی، حکام نے انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس قسم کا طرز عمل نیا نہیں ہے۔ جولائی سن 2015 میں چینی حکام نے وکلا برادری کے خلاف قومی سطح پر ایک مہم کا آغاز کیا تھا۔ 300 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت جن لوگوں کو حراست میں لیا گیا تھا ان میں سے بیشتر کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن بہت سے اب بھی گھروں میں زیر نگرانی ہیں یا ملک سے باہر جانے پر ان پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیتھر ناورٹ نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ جیانگ تیانگ یانگ کے خلاف ریاست کی طاقت کے خلاف تخریب کا جو الزام لگایا گیا ہے، وہ عمومی طور پر وکلا اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کی ایک اور قابل تشویش نشانی ہے۔ انہوں نے چینی حکام پر زور دیا کہ انہیں اپنے خاندان کے پاس واپس آنے دیا جائے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے 3 سرگرم کارکنوں کی حالت ازار کے بارے میں بھی بات کی، جو ان چینی کارخانوں میں حالت کار کی چھان بین کر رہے تھے جہاں مغربی کمپنیوں کے لیے جوتے بنائے جاتے ہیں۔ ہوان ہائی فنگ، سو ہنگ اور لی زاؤ، جو نیو یارک میں قائم انسانی حقوق کے گروپ چائنا لیبر واچ کے ساتھ کام کر رہے تھے، مئی کے آخر میں لاپتہ ہو گئے تھے۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ان تینوں کو ایک کمپنی کے بقول ان کے معمول کے آپریشن اور پیداواری سرگرمیوں میں مداخلت اور ساتھ ہی دیکھ بھال کے پیشہ وارانہ آلات کے غیر قانونی استعمال کے شبہ میں حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکہ نے چین پر زور دیا ہے کہ انہیں قانونی اور منصفانہ مقدمے کی ضمانت دی جائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ مزدوروں سے متعلق یہ سرگرم کارکن نہ صرف امریکی کمپنیوں کو اس بات میں آگہی مہیا کرنے میں سرگرم تھے کہ ان کو مال سپلائی کرنے والے کارخانوں میں کیا حالات کار درپیش ہیں، جو نہ صرف کمپنیوں کی خود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے بلکہ چین کے لیبر قوانین کے تحت چینی مینوفیکچررز کو بھی ذمہ دار اور جواب دہ بنانا ہے۔ انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ جیسا کہ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے حال ہی میں کہا ہے کہ امریکہ انسانی حقوق کے تحفظ کو تمام ملکوں کی بنیادی ذمہ داری خیال کرتا ہے، اور ہم چینی حکومت پر زور دیں گے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کے آفاقی حقوق اور بنیادی آزادیوں کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر ماسکو والوویچ۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور شو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔